الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ابتدائی آیت نازل فرمائی ہے اس آیت کے حروف حروف مقطعات کہلاتے ہیں اور حروف مقطعات پہ پچھلی مجلس میں یہ تفصیل بیان ہوئی تھی کہ اس کا معنی اور اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کے عظیم علم میں محیط ہے، ہم یقینی طور پر کچھ نہیں جانتے۔ علماء کرام نے تاویلات فرمائی ہیں اور کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس حروف مقطعات سے بھی کوئی فائدہ ہو جائے، اور فرمایا کہ الف لام اور میم اول لازم مؤمن، علماء کرام نے ایک ترجمہ یہ بیان کیا ہے کہ مسلمان مؤمن کے لیے کسی بھی عمل کرنے سے پہلے یا کوئی بھی دینی عبادت کرنے سے پہلے مؤمن ہونا، ایمان والا ہونا یہ لازم ہے، اور قرآن کریم نے اسی مضمون کو مختلف مقامات پہ بہت ساری صورتوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اپنے خیال میں نیکی کرتے ہیں اور اس دنیا میں بھلے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے اجر ملے گا، ثواب ملے گا اور ہمارا خالق اور رب اس سے راضی ہوگا، تو ان تمام انسانوں کے لیے قرآن نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایمان کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر اس بات کی وضاحت کہ یہ علماء کرام نے تفصیلات بیان کی ہیں، تاویلات بیان کی ہیں، اسی طرح لفظ الف اللہ تبارک و تعالی کی ذات مراد، اور لام جبرائیل امین کے نام کے آخر میں آتا ہے، اور میم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کا حرف ہے، تو ایک تاویل یہ بھی کی گئی ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہو۔ لیکن ایک انسان کے لیے پورے عالم اور پوری کائنات کی تمام باتوں کا جاننا یہ ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے یا اس کا یہ دل چاہے کہ میں قرآن کریم کے حرف بحرف اور لفظ بلفظ کا ترجمہ کروں، تفسیر کروں اور اس کا مطلب سمجھوں، بیان کروں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایسے متشابہات نازل فرمائے ہیں کہ جن کا مطلب، جن کا معنی وہ مسلمانوں کے لیے بیان کرنا نہ لازم ہے اور نہ ہی کما حقہ ممکن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب میں جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں اس کا ایک یہ اعجاز رکھا ہے، اس کی ایک یہ خصوصیت رکھی ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا عالم آ جائے، بڑے سے بڑا مفتی آ جائے، لیکن الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے اس کو مطلب پتہ نہیں ہے اس کا۔ اور یہیں سے وہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ ایمان اجمالاً بھی ضروری ہے اور ایمان تفصیلاً بھی ضروری ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا خزانہ ہے، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے. اب یہ قرآن کریم نے جو فرمایا ہدل للمتقین، یہ ہدایت کا سامان ہے پرہیزگاروں کے لیے، تو پرہیزگار اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک دینی ادارے میں یا دنیا کی کسی بھی مسجد میں، دینی مدرسے میں، ایک عالم، ایک طالب العلم، ایک دیندار، ایک نمازی جب وہ قرآن کی آیت سنتا ہے، تفسیر سنتا ہے، تو وہ اس کو سمجھ جاتا ہے. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تقویٰ کا راستہ اختیار کیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام پہلے سے واقف ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کی زبان عربیت کو جانتا ہے، اس لیے کہ اس نے ایسا راستہ اختیار کیا ہے جو تقویٰ کا راستہ ہے. اور یہ قرآن کا عجیب معجزہ ہے کہ جو تقویٰ کا راستہ اختیار کر لے، قرآن کریم کا سمجھنا، قرآن کریم کے معانی، قرآن کریم کے مطالب عام آدمی سے زیادہ اس کو سمجھ میں آتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش تک نہیں ہے. ذالک تعظیم کے لیے، ذالک عموماً عربی میں دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صاحب بیضاوی نے جو تنقیح فرمائی ہے طلباء کرام جانتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ عظیم چیز ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ بڑی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں شک اور شبے کی، کھٹکے کی، اور کسی قسم کی غیر یقینی کی گنجائش نہیں ہے. ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو بار بار آتا جاتا ہوں. فہم فی ریبہم یترددون، اللہ نے قرآن میں کفار کے بارے میں فرمایا، یہ اپنے شکوک اور شبہات میں الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. ہدل للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. ہدا سیدھا راستہ، ہدا دین کا راستہ، ہدا اللہ کے احکام کے نازل کردہ راستہ، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر قرآن کریم پہ آپ نظر ڈالیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، نیکی اختیار کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مرنا نہیں مگر یہ کہ مسلمان ہو. علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ حالت مرنے کی جب ہو اور روح نکل رہی ہو، اس حالت میں ایمان پر مرے، تو اس کے لیے آیت کا پہلا جز لازم ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ. اگر تقوی اختیار کیا جائے، پرہیزگاری اختیار کر لی جائے، نیکی اختیار کر لی جائے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو اس آیت کی برکت اور اس آیت کی تفسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی ایمان کی حالت پر جائے گا. قرآن کریم نے تقوی کو مسلمان کے لیے منشور قرار دیا ہے، مسلمان کے لیے کانسٹیٹیوشن وہ تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے ہاں نہ گورے کو کوئی فضیلت، نہ کالے کو کوئی فضیلت، نہ کسی اور کو کوئی درجہ، ہاں دین اسلام میں اللہ کے ہاں سب سے محبوب اور سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تقوی وقایقی عربی میں یہ ایک لفظ ہے گرامر کے حساب سے. اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ. وقا یقی کا مطلب آتا ہے بچانا کسی چیز کو، اور اتقا یتقی اس کا معنی ہوگا خود اپنے آپ کو بچانا. کیا مطلب کس چیز سے بچانا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن اعمال اور جن عبادات، جن احکام پر عمل کرنے کا کہا ہے اس میں مشغول رہنا ہے، اور جن فسق و فجور اور گناہوں سے، غلط کاریوں سے دین اسلام نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، تو بس یہ تقویٰ کے اوپر پورا اتر گئے. اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں عبادات بھی آ جائیں گی، اس میں نکاح اور طلاق بھی آ جائے گا، اس میں معیشت اور معاشرت بھی آ جائے گی، اور اسی طرح جتنے بھی زمانے کی ناکردنیاں ہیں، گناہ ہیں، برے کام ہیں، وہ نہی عن المنکر میں آ جائیں گے. اور تقوی کے لیے سب سے پہلے مسلمان کے عزائم میں یہ ہونا چاہیے کہ جتنی گناہ ہوئے ہیں، جتنی خطائیں ہوئی ہیں، جتنے غلط کام ہوئے ہیں، ان کو چھوڑنے کا عزم. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب ایک مسلمان استغفار کرے، توبہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ پر بھی مصر ہو، یا صرف اس نیت سے استغفار کرے کہ اس کے بعد بھی گناہ کرنا ہے العیاذ باللہ، تو علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسا آدمی مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تو ہم زبان سے اس لیے کہتے ہیں کہ دین میں بواطن کے ساتھ ظواہر کا اعتبار لازم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا ظاہر اور باطن کے حوالے سے، امام صاحب نے فرمایا ہم تو ظاہر کا اعتبار کر سکتے ہیں، ہم تو جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے موافق فیصلہ کر سکتے ہیں، اور دلوں کے بھید وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ، یہ کتاب ہدایت کا سامان ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. میرے محترم بھائیوں، تقوی میں بعض مقامات پہ شکوک اور شبہات سے بچنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. ایسے اعمال کہ جس میں اختلاف ہو، جس میں علماء کرام کی الگ الگ رائے ہو، اور اس میں جانے سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے گا، تو اس سے بھی بچنا تقوی کے لیے لازم ہے. مثلا ہمارے ہاں کے اکثر احباب جانتے ہیں کہ جھینگا، اس کے بارے میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد بار یہ فتویٰ دیا کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے. اب یہ مسئلہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے اور انشاءاللہ آئندہ اس پہ عمل بھی ہو سکے، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے فقہ کے امام ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، خود تابعی ہیں، اور احادیث اور فقہ میں ان کو ایک جیسے مہارت حاصل تھی، ایسے بڑے امام کہ دنیا نے ان کو امام اعظم کے نام سے یاد کیا، یعنی سب سے بڑے امام. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مچھلی کے علاوہ پانی کی کوئی بھی مخلوق مسلمان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ دلائل انہوں نے قرآن اور سنت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے عمل مبارک سے لیے ہیں. اب آپ اگر دنیا کے سائنسدانوں کے پاس اور زوالوجسٹ کے پاس چلے جائیں اور ان سے یہ سوال کریں کہ جھینگا مچھلی ہے یا جھینگا مچھلی نہیں ہے، ان کا جواب 100% یہی ہوگا کہ نہ یہ مچھلی ہے اور نہ مچھلی کا کوئی قریبی تعلق دار ہے، یہ نہ اس کا چاچا ہے، نہ اس کا ماموں ہے، اور نہ اس کا بھتیجا ہے، بلکہ یہ کوئی اور مخلوق ہے. یہ اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مسلک بالکل واضح ہے کہ سمندر کے اندر یا پانی کے اندر پائی جانے والی مچھلی کے علاوہ چیزیں ان کا نہ کھانا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں جو جھینگے سے متعلق حرام کا لفظ لکھا ہے، اس کی مین اور اہم ترین دلیل وہ یہی ہے. اب ایک مسلمان کے سامنے جھینگا پیش کیا جاتا ہے، اس کا کھانا لازم نہیں ہے، لیکن بعض ائمہ اور ہمارے بزرگ اور اسلافوں نے اس سے منع کیا ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے. دوسری مثال سمجھ لیجئے کہ آج کل ہمارے ملک میں ہر جگہ، ہر گلی میں، ہر روڈ پہ ایک برانچ کھولی جاتی ہے اور اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے اسلامک بینکنگ، یعنی اس بینک میں جو ہے وہ اسلامی اصول اور قواعد کے مطابق بینکنگ کی جا رہی ہے. اس برانچ کے اندر آپ تشریف لے جائیں، وہاں کے احوال کا جائزہ لیں، وہاں کے کاغذات دیکھیں، ان کا آڈٹ رپورٹ دیکھیے، ان کے لین دین کے طریقے دیکھیں، تو اس میں آپ کو کوئی بھی چیز اسلامی نظر نہیں آئے گی. باوجود ہے اس کے کہ بعض علماء کے فتاوی ان کے پاس موجود ہیں اور جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو اپنے حق میں دلائل بھی دیں گے، لیکن اس بینک میں جانا ضروری نہیں ہے. البتہ اگر اس سے بچ لیا جائے تو پاکستان کے وہ 400 علماء جو جامعہ عربیہ احسن العلوم میں آ کے جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ اسلامی بینکنگ نہیں ہے، بچنے میں بہت بہتری ہے. ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ اس میں حرام اور حلال یہ ایک الگ مقام ہے، اگر اس میں کراہت تک آ جائے تب بھی وہاں پہ اس عمل سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے. ہمارے مسلمان بھائی مسجدوں میں تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے، لیکن آستین کھلے ہوئے ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں ہے اور لباس بھی ایسا ہے کہ شریعت میں اس لباس کو پسند نہیں کیا گیا، ان سے کہا جائے کہ آپ سنت پہ عمل کر لیں، اپنے لباس کو درست کر لیں، ٹوپی پہن لیں، سر ڈھک لیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ حرام اور حلال کے مسائل نہیں ہیں. ایک صاحب نے یہاں ایک مجھ سے کہا کہ بغیر ٹوپی کی نماز ہو جاتی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میرا ایک سوال ہے، کیا بغیر شلوار کے نماز نہیں ہوتی؟ صرف قمیض کسی نے لمبی پہنی ہوئی ہو بالکل ہو جائے گی، بلکہ حدیث میں ثابت ہے ایک کپڑے میں نماز، لیکن یہ آداب کے خلاف ہے، یہ مناسب نہیں ہے اور یہ تقوی کے مقام کے حصول میں رکاوٹ بنتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم کتاب جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا گنجینہ ہے پرہیزگاروں کے لیے. ایک آدمی سارا دن قرآن کریم اٹھا کے پڑھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرے لیکن وہ پرہیزگاری کے قریب سے نہیں گزرا اور اس کو تقوی کی ہوا نہیں لگی، تو آپ چلے جائیں آکسفرڈ میں، ایم آئی ٹی میں اور اس کے علاوہ بڑے بڑے یہ تعلیمی اداروں میں، وہاں آپ کو پروفیسر ملیں گے، محققین ملیں گے جو قرآن اور سنت پہ تحقیق کرتے ہیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب طورہ تفسیر پڑھا رہے تھے تو ان کی خدمت میں ایک دفعہ ایک فون آیا نیو یارک امریکہ سے، اور انہوں نے سلام دعا کے بعد حضرت والد صاحب کے سامنے کچھ سوالات رکھے کہ آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پڑھاتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یہ یہود اور نصارہ مراد ہیں اس سے، اللہ تعالیٰ کا غضب اور گمراہ وہ یہودی اور نصرانی عیسائی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ یہود دنیا کے مال پہ قابض ہیں، یہود کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یہود کے پاس وسائل ہیں، اور اس وقت موجودہ دنیاوی لحاظ سے جو ترقی یافتہ ساز و سامان ہے تقریباً سب پر ہی یہود کا قبضہ ہے. تو حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ دیکھیے، یہود کا قصور یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، بلکہ یہود کی دو طبقے ہیں اور دین اسلام نے ایک طبقے کی تعریف کی ہے، یعلمہ علماء بنی اسرائیل، قرآن کہتا ہے بعض مسائل کے بارے میں کہ یہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ان اہل کتاب میں، ان یہودیوں میں، ان نصرانیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور ان کے رسول پر، اپنے زمانے کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعثت ہوئی، آپ کو رسالت عطا کی گئی، قرآن نازل ہوا اور پورے عالم میں اسلام کا انقلاب پھیلنا شروع ہو گیا، تو اب یہ مجرم بن گئے کیونکہ انہوں نے اسلام کے قبول کرنے سے انکار کیا ہے. اور ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اللہ فرماتے ہیں جو نافرمان ہوئے اور جنہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے ان کو بندر بنایا، ہم نے ان کو خنزیر بنایا اور وہ بتوں کو پوجنے لگے. تو قرآن کریم کبھی بھی کسی کے بارے میں، جسے عام زبان میں کہتے ہیں سویپنگ سٹیٹمنٹ، کہ بلا اشتراط کسی کو کافر کہنا، بلا اشتراط کسی کو گمراہ کہنا، یہ قرآن کا تقلص نہیں ہے، یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی کسی گروہ کی، کسی فرقے کی مذمت کی گئی تو وہاں ان میں موجود خرابیوں کی نشاندہی ضرور کی گئی ہے. بالکل اسی طرح اگر دین میں ترقی چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے قرب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب سے یقیناً 100% فائدہ ہوگا۔ یہ کتاب تو سرچشمہ ہدایت ہے، اور یہ کتاب تو اس دنیا کے اندھیروں میں واحد روشنی کا ذریعہ ہے، ہدل للمتقین۔ لیکن اس کے لیے ایک طریقہ اپنانا ہوگا، ایک لائف سٹائل اپنانا ہوگا، جسے کہتے ہیں پرہیزگاری، جسے کہتے ہیں نیکی، اور جسے کہتے ہیں دین کا راستہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیے متقین کی تعریف قرآن کریم خود کر رہا ہے، خود سمجھا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں غیب پر۔ مسلم شریف میں بھی، مسند احمد میں بھی حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، اتدرون اخواننا، کیا تم ہمارے بھائیوں کو جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، اتدرون اخواننا، کیا میرے بھائیوں کو جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا، اتدرون اخواننا الذین یأتون بعدنا ولم یرونا ویؤمنون بنا، کیا ہمارے ان بھائیوں کو جانتے ہو جو ہمارے بعد آئیں گے اور انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا لیکن وہ ہم پر ایمان لائیں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکا، اس کی تسلی کے لیے اور اس کے رفع درجات کے لیے کتنا بڑا جملہ عطا فرما دیا، کہ تدرون اخواننا، وہ میرے بھائی ہیں۔ اور پیغمبر کو بھائی کا مقام دینا یہ کوئی خلاف سنت یا کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ آپ غور سے سن لیجئے، کبھی نہ کبھار آپ کو ایسے لوگ ٹکرائیں گے جو انگریز کے زرخرید غلام، اہل بدعت اور ناکارہ اعمال کرنے والے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی اور اس میں یہ فرمایا کہ پیغمبر کی اطاعت، پیغمبر کا احترام، پیغمبر کا مقام ایسے کرو جیسے اپنے بڑے بھائی کا کرتے ہو، تو حضرت شاہ اسماعیل کے خلاف ان زرخرید غلاموں نے فتوے دیے اور ان کو کافر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بھوکے سے پوچھو کہ دو اور دو کتنا ہوتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے چار روٹیاں، کیونکہ اس کے ذہن میں وہی چل رہا ہوتا ہے۔ حضرت سے، حضرت شاہ صاحب سے ان کی دشمنی، حضرت شاہ صاحب سے ان کا حسد، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو بھائی کہا۔ کیا تم اندھے ہو گئے تھے؟ قرآن میں بھائی کہاں کہاں کہا گیا ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والی امت کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، تو اس میں تو بہت بڑی تبرک کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ نہیں کہ ان کے خلاف فتاوی دے دیے جائیں۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے بدعتیوں کی طرف سے، اطیب البیان کے نام سے، اور وہ حقیقت میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب تقویت الایمان کا رد ہے۔ تقویت الایمان، حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جس گھر میں تقویت الایمان ہوتی ہے اس گھر میں کوئی بےمان نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں حضرت شاہ صاحب نے دین کو اور غیر دین کو الگ الگ کر دیا ہے۔ جو دین تھا اس کو مسلمانوں کے سامنے واضح فرمایا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نیک اعمال ہیں، نوافل ہیں۔ اور جو دین نہیں تھا، جو بدعات تھیں، جو لایانیات تھیں، جو خرافات تھیں، جو نہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نہ صحابہ نے فرمائی، نہ صحابہ کے سامنے ہوئی، نہ صحابہ نے دیکھی، ایسے تمام اعمال کو بدعت اور دین سے ہٹا ہوا قرار دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ حضرات بھی، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان معتبر ہے اور اس کے بعد آنے والے تمام مسائل سے بحث ہوتی ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہوا تصدیق بما جاء بہ، النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمالا بما جاء به اجمالا وتفصیلا بما جاء به تفصیلا. ترجمہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے اس تصدیق کا، اس تسلیم کا، اس بات کے اقرار کا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں. اب احکام میں قسمیں ہیں، ایک اجمالی اور دوسرا تفصیلی. بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی شریعت کے احکام ہیں جن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات بیان نہیں فرمائی ہیں. صحابہ کرام کے واقعات ہیں، اسی طرح انبیاء کرام، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بہت سے ایسے نبی ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر تک نہیں کیا ہے، ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے. وہ مسلمان نیک لوگ، وہ بھی ہمارے بزرگ اور اسلاف ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. اور تفصیل جو شرائع ہیں، جو احکام ہیں، جو مثلا نمازیں ہیں، فقہ ہے، مسائل ہیں، یہ ساری کی ساری یہ شریعت کے احکام کی تفصیل ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ایمان ہر وہ شے، ہر وہ تعلیم، ہر وہ خبر، ہر وہ وحی جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ نے امت کو پہنچائی، خواہ وہ اجمالی ہو ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، خواہ وہ تفصیلی ہو ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. ہدل للمتقین، یہ کتاب گنجینہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لائے غیب پر، یعنی اللہ کی کتاب پر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبرائیل پر، قرآن کی آیات پر. ما غاب عن البصر، عربی میں کہتے ہیں کہ جو نظر نہیں آیا وہ غیب ہوتا ہے. تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس نہیں دیکھا، ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کی آیات کے نزول کا مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے جنت اور جہنم نہیں دیکھی، ہم نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اس کے باوجود ایک مسلمان مومن کے یقین اور تصدیق میں ایک رتی بھر بھی کمی نہ آئے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب سراسر گنجینہ ہدایت ہے ان مسلمانوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. آج کل لوگ نکلے ہیں بڑے سرکش قسم کے، عقل کے غلام، اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، اور ہم جب تک کسی چیز کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اور سائنس سے ثابت نہ کر لیں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان سے یہ سوال کر لیا جائے کہ آیا آپ نے اپنی پیدائش اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ کیا آپ کا جسم جب اللہ کے حکم سے اپنے وجود میں آ رہا تھا، قرآن نے اس کی بھی تفصیل بیان کی ہے کہ مضغہ، وہ خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس میں گوشت آ جاتا ہے، پھر اس پہ ہڈیاں آ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مکمل ہو کے ایک انسان کی صورت میں نکلتا ہے. یہ حقائق ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا قوم سمود اس دنیا میں گزری، ان کے باقیات اور ہر چیز، یہ حقائق ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا قوم عاد، یہ حقائق ہیں کہ نہیں ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں، جوامع الکلم والی، اشراط الساعہ والی، یعنی قیامت کی علامات والی، وہ حقائق آج ہمارے سامنے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کے نیچے، زمین کے نیچے آگ ہے، آج وہ حقائق ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پورے کے پورے حقائق جب آپ تسلیم کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، رسول کہاں ہے، فرشتہ کہاں ہے؟ اگر وہ حقائق تسلیم کیے جاتے ہیں تو پھر ان کو بھی سچا مانو، اگر ان کو سچا نہیں مانتے تو پھر اپنے وجود کا انکار کرو. تم آج تک پیدا ہی نہیں ہوئے اس لیے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا. یہاں وہ دجل اور فریب شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو قدرت کا کام ہے، قدرت سے کبھی مجھے تو کروڑوں روپے نہیں ملے، قدرت سے کبھی آپ کے لیے فیکٹری تو تیار نہیں ہوئی، قدرت نے خود بخود آپ کے لیے بنگلہ تو تیار نہیں کیا، لیکن ہاں اتنی بڑی دنیا جس میں 200 ممالک اور اربوں انسان رہتے ہیں وہ قدرت نے خود بخود بنا لیا. یہ بیکار باتیں ہیں، عقل کے غلام، اور ضرورت سے زیادہ اغیار کی تعلیمات سے جب انسان متاثر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے. میرا محترم بھائیوں، ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، یہ ہر مومن کے لیے لازم ہے، یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی دولت ہے، اور اس کو اگر اپنا لیا جائے تو پھر آگے نمبر آتا ہے اعمال کا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا یعنی نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، نماز کے آداب، نماز کے ارکان، نماز کے لیے طہارت، نماز کے اوقات، نماز کی پابندی، نماز کی سنتیں، نماز کے نوافل ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب کا خیال رکھے، ان سب کا اہتمام کیا کرے. مؤذن جب اقامت کہتا ہے تو وہ قد قامت الصلاة، نماز قائم ہو چکی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی الصلاة، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے سینے کا سکون وہ نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں جہاں پر بھی آپ موجود ہوتے تھے، ہما وقت نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا گیا وَإِذَا قُمْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے پیغمبر جب آپ امت میں موجود ہوں تو آپ نماز پڑھایا کریں، آپ نماز کے قیام میں آگے ہوا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام الامت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ دنیا کی کسی بھی امامت سے کہیں بڑھ کر ہے. تو اس سلسلے میں نماز کا قیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں. یہ کس لیے فرمایا؟ اس لیے کہ تربیت وہ اسی وقت سے شروع ہوتی ہے، عادتیں وہ اسی وقت سے بنتی ہیں، عقل اور فہم اسی وقت سے ہی میچیور ہونا اور مضبوط ہونا شروع کر دیتا ہے. اگر اس وقت میں اس میں تقویٰ کا عنصر نہ ڈالا جائے تو بعد میں جو اس کے انجام ہوتے ہیں وہ آپ حضرات جانتے ہیں. آئے دن مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی آتے ہیں اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان، اپنی اولاد کے ناکردنیوں سے پریشان، اور میں ان سے پہلا سوال ہی یہ کرتا ہوں کہ کیا آپ نے جب وہ 10 سال کا تھا، جب وہ 7 سال کا تھا، جب وہ 15 سال کا ہوا، دینی تعلیمات اس کو سکھائیں یا نہیں سکھائیں؟ یہ میرا دعویٰ ہے، خدا کی قسم کھا کے میں یہ کہتا ہوں کہ دینی تعلیمات اگر اس کو سکھا دیں تو وہ قرآن کا منکر نہیں ہو سکتا. اور قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو مطلقاً فرمایا، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک رکھنا ہے. ایک مقام پہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے تم نے اُف بھی نہیں کہنا ہے. تو یہ قرآن کی تعلیمات کی برکات. الذین یؤمنون بالغیب، وہ مسلمان جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاة، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، نماز کا قیام. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں جب آپ اپنے حجرہ مبارک میں موجود تھے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان کے حدیث کے امام اور محدث العصر تھے، انہوں نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ امتی کی امامت پیغمبر کے سامنے جب ہو جائے تو پیغمبر کا کام اب مکمل ہو گیا، سفر آخرت شروع ہو گیا. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام ملا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں نماز قائم کرنے کے لیے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اسی وقت سے ہی یہ خدشہ اور یہ ڈر شروع ہو گیا کہ شاید اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت آ گیا ہے. اور دوسری طرف پیغمبر کا عمل دیکھیے کہ جب زیادہ طبیعت خراب تھی، پانی استعمال فرماتے رہے تاکہ غنودگی ختم ہو اور طبیعت بحال ہو، اور جب بہتر محسوس فرمائی تو حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہما کو طلب فرمایا، اور حضرت نے ان سے سہارا لے کے مسجد کی طرف تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسجد کی طرف تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے، چلتے گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ حضرت پیچھے ہوئے لیکن ابو بکر صدیق نے نہیں رکے، پیچھے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر اور محراب چھوڑ دیا۔ وہاں آتا ہے مال ابن ابی قحافہ ان یصلی بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر سے جب پوچھا کہ آپ نے امامت چھوڑ دی، پیچھے چلے گئے، فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ پیغمبر اور اللہ کے رسول کے سامنے امامت کرے۔ یہ نماز کا قیام، غور کیجئے گا، مرض الوفات ہے، تکلیف ہے، سید الکائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، قیامت تک آنے والی جن اور انس کی ہدایت کا سرچشمہ ہیں، لیکن تکلیف کے باوجود نماز میں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ پر عمل فرما رہے ہیں۔ اور جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور باہر تشریف نہیں لا سکے تو حجرہ مبارک سے پردہ ہٹا کے صحابہ کرام کو دیکھا اور مسکرائے، تبسم فرمایا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں جو صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے، یہ آخرت میں گواہی دینے کے لیے کہ میں جب آ رہا تھا تو میری امت وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ شاعر کہتا ہے، نگاہیں جب قضا ہوں کب ادا ہوں، نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کا مسکرانا، آپ کا چہرہ انور، صحابہ کرام اس طرف متوجہ ہوئے اور بعض صحابہ نماز سے ہٹ گئے۔ تو شاعر نے یہ بڑی عجیب عقیدت بیان کی ہے کہ نمازیں جب قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہیں جب قضا ہوں کب ادا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب جنت ہے، غیب جہنم ہے، غیب پل صراط ہے، غیب اللہ تبارک و تعالی کے تمام وہ خبریں جو قرآن اور سنت نے ہمیں دی ہیں، وہ سب غیب ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اعمال کا نمبر آ رہا ہے۔ پہلے ایمان کی تفصیلات بیان ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہم پہ نماز فرض فرمائی ہے اسی طرح ہم پہ مالی عبادات بھی فرض فرمائی ہیں۔ اس کے پھر درجات ہیں، فرض زکوٰۃ ہے، واجب نظر ہے، اور نوافل وہ صدقے ہیں، خیرات ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اشارہ ہے کہ تمام اموال، دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی تمام چیزیں، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین فرمائی ہے، دین اس کی ہے مگر ایک ذریعہ انسان، دین اس کی ہے مگر ایک ذریعہ انسان، دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ عجیب نظام ہے کہ اپنے مسلمان مومنین کے اوپر یہ لازم فرمایا کہ تمہیں جو میں نعمتیں دے رہا ہوں، تمہیں جو راحتیں دے رہا ہوں، تمہیں جو اموال دے رہا ہوں، اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ یہ اسلام کے اصول اور اسلام کے بنیادی قواعد میں سے ہے۔ دین کے نام پہ خرچ کرنے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، دین پر خرچ کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، اور العیاذ باللہ اگر کوئی دین پہ خرچ نہ کرے تو پھر اس کے ایمان اور اعمال اس میں تنزلی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں چار طرح مسلمان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے دین پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میں نے عطا کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، میں نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے دین پہ خرچ کرنا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر یہ نہیں مانتے العیاذ باللہ، چلو اپنا سمجھ لو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کے دین پہ قرض کے طور پہ دے دو، آخرت میں لٹایا جائے گا اور کئی گنا لٹایا جائے گا۔ من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، جو نیکی کرے اللہ تبارک و تعالی 10 گنا اجر اس کو عطا فرماتے ہیں۔ دس گنا اجر سے. یہ ایک واقعہ بھی ہے, اختصار کے ساتھ سن لیجئے پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں, کہ بادشاہ نے مختلف لوگوں سے اور مختلف اپنی رعایا سے ملاقات طے کی, اور اس میں اعلان ہوا کہ ہر کوئی اجازت ہے کہ اپنی طرف سے بہترین تحفہ لائے, کوئی گفٹ لے کے آئے, اور جس کے گفٹ سے انعام سے بادشاہ سلامت متاثر ہوں گے اس کو انعام ملے گا. بڑے بڑے لوگ آئے, بڑے بڑے سیٹ آئے, اور انہوں نے بادشاہ کو قسم قسم کے تحفے دیے, اور ایک غریب آدمی, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اس کے علاقے میں ایک پانی کا چشمہ صاف ستھرا شیرین میٹھا ٹھنڈا, اس نے نیا مٹکا خریدا اور اس میں اپنے علاقے کے چشمے کا پانی بھرا اور وہ اپنے ساتھ لے گیا بادشاہ سلامت کی خدمت میں. بادشاہ سلامت نے جب مٹکا دیکھا تو کہا یہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ میرے علاقے میں, میرے گاؤں میں پانی کا چشمہ ہے, میٹھا بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, شیرین بھی ہے, ٹھنڈا بھی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اس چشمے کا پانی آپ نے نہیں پیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہدیہ جو میری استطاعت میں تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا, یہی میری استطاعت تھی, ملایا. بادشاہ سلامت بڑے متاثر ہوئے, پانی پیا اور اپنے وزیر کو کہا کہ یہ جس مٹکے میں پانی لے کے آئے ہیں اسی میں ان کو انعام اور اکرام, سونا چاندی جواہر یاقوت. پہلے زمانے کے بادشاہ ایسے ہوتے تھے, نر بادشاہ ہوتے تھے, یہ نہیں کہ بعد میں پتہ چلے کہ وہ سب کچھ چوری کر کے لے گئے اور مالخانے کا سامان بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال وہ غریب آدمی باہر نکلا اور مٹکے میں جتنی چیزیں تھیں, مٹکے میں جتنا سونا چاندی تھی, سارا کا سارا مسلمانوں میں بانٹ دیا. بادشاہ کو یہ رپورٹ پہنچی کہ آپ نے جس کو انعام دیا تھا وہ کوئی بیوقوف یا کوئی باولا پاگل معلوم ہوتا ہے, آپ کے تمام انعامات جو آپ نے دیے تھے وہ سارے کے سارے باہر جا کے وہ تقسیم کر کے آ گیا. بادشاہ سلامت نے دوبارہ طلب کیا, آؤ یہ کیا کیا تم نے, میں نے جو تمہیں دیا اس سے تو تمہاری نسلیں آگے بڑھ سکتی تھیں. کہنے لگے کہ نہیں بادشاہ سلامت, میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں, بس وہ شعر سن لیجئے, امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. وہ شعر کیا ہے؟ یجود علینا المخیرون بمالہم, یجود علینا المخیرون بمالہم, ونحن بمال المخیرین نجود. جو مالدار لوگ ہیں, جو پیسے والے لوگ ہیں, وہ جود کرتے ہیں, سخا کرتے ہیں ہمارے اوپر, وہ علماء کے پاس آتے ہیں, وہ اہل دین کے پاس آتے ہیں, وہ نیک لوگوں کے پاس آتے ہیں اور سخاوت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں کا کیا طریقہ ہے؟ وَنَحْنُ بِمَالِ الْمُخَيِّرِينَ نَجُودُ, سارے مال کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے, بلکہ ہم پھر وہ سخاوت کرتے ہیں ان مال کے آگے بڑھا کے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے کہ مسلمان مومن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تمہیں جو کچھ عطا کیا گیا, تمہیں جو کچھ دیا گیا, خواہ وہ اپنے کاروبار سے ہو, خواہ وہ اپنی کسی کمال سے ہو, یا اللہ تعالیٰ نے کوئی فضل فرما دیا ہو, اس میں مسلمانوں کا حق ہے. اس میں علماء اور طلباء اور یتیم مساکین غریب عوام ان کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں ان مقامات پر ذمہ دار بنایا ہے اور ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس مال کو امانت کے ساتھ آگے پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کندھے اس ذمہ داری سے دکھ جاتے ہیں, کہ مسلمانوں کے اموال اور امانتیں وہ بخیر و عافیت مستحقین تک پہنچا دی جائیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور ہم نے جو ان کو عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, ایمان کی تفصیلات شروع ہو گئیں. ایمان کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان رہتے ہیں اے پیغمبر آپ پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یعنی شریعت پر ایمان, رسول اللہ پر ایمان یعنی اسلام پر ایمان یعنی دین پر ایمان. آج کل ایسے گمراہ نکلے ہیں, الٹے سیدھے سوالات, جی فلاں چیز آپ قرآن و سنت سے ثابت کر سکتے ہیں, فلاں چیز آپ قرآن و سنت کے کسی دلیل سے ثابت کر سکتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ابوبکر کا نام ابوبکر تھا, قرآن میں یہ دکھا دیں مجھے, عمر کا نام عمر تھا, قرآن میں دکھا دیں, ورنہ پھر اسے انکار کرنا پڑے گا. عثمان اور علی ان کے نام قرآن میں دکھائیے ورنہ انکار کرنا پڑے گا. یہ پورا دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تنگ نظر لوگ اس میں سے چیزوں کو نکالتے ہیں. دین قرآن ہے, دین حدیث ہے, دین صحابہ ہیں, دین تابعین ہے, دین ان کے شاگرد ہیں. وہ جس طرح دین کو ہم تک پہنچا کر گئے ہیں ہم نے اسی دین کو آگے بڑھانا ہے. الذین یؤمنون بما انزل الیک, یہ وہ مسلمان ہیں جو ایمان رکھتے ہیں آپ پر نازل ہونے والی تعلیمات پر. وما انزل من قبلک, اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئے. من بعدک نہیں فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی اور رسول آتا تو یہاں وہ من بعدک فرما دیتے, نہیں فرمایا. دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. وبالآخرت ہم یوقنون, اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. داؤد علیہ السلام, ان پر نازل ہونے والی کتاب زبور برحق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات برحق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل برحق ہے. اور اسی سلسلے میں انبیاء میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لایا گیا اس پر بھی مکمل ایمان رکھنا ہوگا. وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْمِنُونَ, اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تین چیزوں کا نام آخرت ہے, قبر کے احوال, حشر نشر, جنت اور جہنم. اگر ان تین چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی یقین نہ ہو, قبر میں جسد کے ساتھ روح آئے گی, اس پہ یقین ہونا لازم ہے. الفقہ الاکبر, امام اعظم رحمہ اللہ کی طرف جو تصنیف منسوب ہے, صفحہ نمبر 187 پہ ہے. وعود الروح الى الجسد حق, اور روح کا قبر میں جسم میں دوبارہ آ جانا یہ سچ ہے, حق ہے. بعض لوگ جو دعوے کرتے ہیں ادھر ادھر کے, بخاری شریف میں حدیث بھی موجود ہے, اس کے علاوہ اور دیگر تفاصیل موجود ہیں, انشاءاللہ تعالی موقع پہ بیان ہوں گی. دوسری بات یہ کہ حشر نشر, میزان کا قائم ہونا. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, ہم قائم کریں گے ترازو قیامت کے دن, انصاف کا ترازو, اور اس کے ساتھ نامہ اعمال کا تلنا اور حساب کتاب ہونا. وبالآخرتہم یوقنون, اور آخرت میں نیک اعمال والوں کو جنت ملنا اور برے اعمال والوں کو بطور سزا کے جہنم میں ڈالا جانا. وبالآخرتہم یوقنون, اور یہ مسلمان نیک لوگ, قرآن والے, قرآن جن کو اپنا کہتا ہے اور قرآن جن کی ہدایت کا سامان بنتا ہے, وہ آخرت پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت, تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة, فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين. آج ہمارے کراچی شہر میں ایک بڑے عالم, دار العلوم کراچی کے استاد جو انتقال فرما گئے, ان کے حق میں دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور جامعہ دار العلوم کراچی اور ان کے تمام رفقا کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.